الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اگر بالفرض ہم ان کے اوپر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیوے اور وہ دن دھارے سب کے سامنے وہ چڑھنے بھی لگے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. یعنی نبی کی درخواست پر آسمان کا دروازہ کھل جائے, یہ سب چلے, اللہ کہاں چلے, آسمان پہ چلے, تو بھی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے لوگ, بلکہ کیا کہیں گے نبی کو یہ لوگ, لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. وہ یوں کہیں گے کہ نبی نے ہماری نظر بندی کر دی ہے. جیسے جادوگر لگا کے نہیں نظر بندی کرتے ہیں کہ وہ گلا کاٹ ڈالا نے الگ ہو گیا نے زبان نکال دی نے, ایسی نظر بندیاں نہیں کرتے ہیں. تو کہ اگر واقعتاً آسمان کا دروازہ کھلے, یہ سب جاوے کہ ابو جہل جا رہا ہے, ابو لہب جا رہا ہے, پھر بھی یہ کیا کہیں گے کہ نبی نے نظر بندی کی ہے. حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ کیا کہیں گے کہ ہم ایسی قوم کے لوگ ہیں جن کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے, لہذا جادو کی وجہ سے ہمارے خیال میں ہم کو ایسا دکھ رہا ہے, حقائق ایسے نہیں ہیں. یعنی کسی حال میں یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے آسمان کے اندر بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں. یہ سیدھا سادہ آیت کا سمپل مطلب کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں, اور وہ ستاروں کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے, وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ہم نے اس کو مزین کر دیا ستاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے واسطے. کہ آسمان میں رات کو کوئی سٹارز دیکھتا ہے تو کتنا ڈیکوریٹ اور مزین اور خوشنما پرکشش معلوم ہوتا ہے. اس طریقے سے وحفظناها من كل شيطان الرجيم, اور ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہر مردود شیطان سے. آسمان پر داخل ہونے سے ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا کہ شیاطین مردود آسمان پر جاوے اور جا آ کرے اون جون رکھے, اس سے ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا. یہ ایک سیدھا سادہ مطلب ہے آیت کریمہ کا. اب دیکھو علامہ سیوطی کیا کیا لائے, کہتے ہیں کہ برج سے مراد ہے 12 برج, 12 ایک سال جلالین میں سالانہ پرچے میں یہی آیت ہے, کون سے سال ہو مجھے یاد نہیں رہا. تو برج, اب لغوی معنی اس کا آتا ہے قلعے کے, اور قلعہ کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر کی چیز کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا اور اندر کی چیز کو باہر نہیں نکلنے دیتا, اسی کو کہتے ہیں قلعہ, اسی کو حصن کہتے ہیں. اور یہی برج کی ایک تفسیر ہے کہ آسمان کے اندر ہم نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہیں. ایک اور بات سمجھو, فلک اور آسمان کے جو ادوار ہے, دور ہے, اس کو تقسیم کیا گیا ہے, اور ہر دور کو برج کہتے ہیں. اس کی آسان مثال سکرٹیٹی, خربوزہ. اب وہ خربوزہ آپ دیکھو, اس کو غور سے دیکھو تو اس میں پانک ملے گی آپ کو, پانک. اردو میں پھانک کہتے ہیں اس کو, گجراتی میں چیری. تو قدرتی طور پر پھانک کے نشانات آپ کو ملیں گے قدرتی. ایک تو یہ کہ چھری سے آپ بناؤ, اور دوسرا قدرتی اس میں جو ہے فانک اور چیری کے نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو آسمان کے اوپر پورے آسمان کو, اسی لیے کہ خربوزہ بیچ سے آپ کاٹ دو تو کیسا ہو جاتا ہے, وہ بھی ایک طرح کا آسمان جیسا نیچے سے معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ نیچے سے خربوزہ دیکھو تو کیسا ہوتا ہے اوپر والا پورا گنبد, اس طرح یہ پورا گنبد ہے. اس کے ہر دور کو خربوزے کی فانک کی طرح تقسیم کیا گیا ہے, اور جس طرح وہ خربوزے میں لکیر لکیر قدرتی ہوتی ہے, اس طریقے سے اس آسمان کے اندر برجیاں ہیں. ہر فانک کو ایک برج کہا جاتا ہے, اور اس برجی کی لمبائی 30 درجے ہیں اور چوڑائی اس کی 120 ہے. گویا کہ آسمان کی ایک جو تقسیم کی گئی ہے, جیسے کہ خربوزے کے اندر قدرتی طور پر فانک اور چیری کے نشان ہوتے ہیں, اس کو برج کہا جاتا ہے, اور یہ اس کی مقدار ہے ان برجوں کی. پھر یہ سب اس کے نام دیے گئے, حمل, طور, جوزا, سرطان, اسد, سنبلا, میزان, عقرب, قوس, جدی, دلو, حوت. یہ ہو گئی آسمان کے 12 برج. گویا کہ یہ جیسے نہیں یہ بیم چھت میں, اس طرح گویا کہ آسمان کے اندر یہ 12 بیم بنے ہوئے ہیں, 12 پھانک اور 12 چیریاں بنی ہوئی ہے. یہ اس کے نام ہے. بعض حضرات نے اس کو یوں تعبیر کیا, ستاروں کی ہیئت قضائیہ, ستاروں کی ہیئت قضائیہ سے مجموعی صورت دیکھنے والوں کو ایسی معلوم ہوتی ہے, اسی لیے یہ سب نام اس کے دیے گئے. تو کیا آسمان کے اندر واقعتاً حمل ہے, سور ہے, جوزا ہے, سرطان, اسد, سنبلا, میزان وغیرہ ہے؟ تو کہا نہیں, اس کی حیثیت قضائیہ کے اوپر کوئی آدمی غور کرے تو ایسی شکل معلوم ہوتی ہے, اور اس کے لیے جہاں آسٹرولوجی سینٹر ہوتا ہے وہاں چلے جاؤ تو وہاں یہ سب شکل آپ کو ستاروں میں بتائیں گے کہ ستاروں کے مجموعے کو. یہ تو چونکہ پورے آسمان کو ہم دیکھتے ہیں تو سارے ستارے 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 ہم کو دیکھتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہے خاص خاص مجموعے سے ایسی شکل بنتی ہے کہ بعض ستاروں کے مجموعے سے سرطان کی شکل نظر آئے گی, کہیں جو ہے شیر کی شکل نظر آئے گی, اور وہ آسٹرولوجی والے سب کر کے دکھاتے کہ ابھی سب ستارے بھول جاؤ, یہ ایک مجموعہ دیکھو, دیکھو شیر جیسے معلوم ہو رہا ہے یہ اسد, سب ستارے بھول جاؤ, دیکھو یہ ایک مجموعہ معلوم ہو رہا ہے, یہ سرطان جیسا دکھ رہا ہے یہ سرطان. وہ آسٹرولوجی سینٹر میں یہ سب سمجھاتے ہیں. تو ستاروں کی ہیئت قضائیہ سے جو مجموعی صورت دیکھنے والے کو معلوم ہوئے, اسی کے اعتبار سے یہ سب نام دیے گئے, سرطان, جوزا وغیرہ وغیرہ. آسمان کا ہر حصہ آفتوں اور تصرفات سے محفوظ کر دیا گیا ہے. آسمان کا ہر حصہ آفتوں اور تصرفات سے محفوظ کر دیا گیا ہے, اسی لیے اس کو برج کہتے ہیں. جیسے قلعہ ہر آفت اور ہر تصرف سے محفوظ, اس طرح برج بھی ہر آفت اور ہر تصرف سے محفوظ, اسی لیے اس کو برج کہا جاتا ہے. اب یہ 12 نام ہو گئے. یہ 12 نام جو ہے 12 برجیاں, یہ 7 بڑے بڑے ستاروں کی منزل ہے, گھر ہے. کون 12؟ مریخ, منگل, ولہ الحمل والاقرب, اس کے لیے 2 منزل ہے, حمل اور اقرب. زہرہ, ستارے کا نام ہے. اس کے لیے سور اور میزان دو منزل ہے. عطارد اس کے لیے جوزا اور سنبلا مجلس ہے, منزل ہے. قمر اس کی ایک ہی منزل ہے سرطان. سورج اس کی منزل کا نام ہے اسد. مشتری اس کی منزل کا نام ہے قوس. اور ہود اور زحل نام کا ستارہ اس کی منزل ہے جدی اور دلو. یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں بات نقل کی نے یہ نظریات سب سے پہلے کہ اس طرح بارہ منزل ہے اور اس کے لیے بارہ ستاروں کی یہ سب الگ الگ منزلیں ہیں, یہ کوئی قرآن اور حدیث کی تفسیر نہیں ہے, یاد رکھنا کہ قرآن کی آیت کی یہ واقعی تفسیر ہو, حدیث پاک کی یہ کوئی واقعی تفسیر ہو. سب سے پہلے اہل بابل نے اس کو ایجاد کیا, یہ بارہ برج اور ہر برج کا ستاروں کی منزل ہونا اہل بابل نے اس کو ایجاد کیا. پھر سوریانی قوم کے اندر یہ عام ہوا, پھر اہل یونان نے اس نظریے کو اپنایا, اور پھر جب یونانی علوم عربی زبان میں منتقل ہوئے تو اہل عرب میں یہ سب باتیں منتقل ہوئی. اسی لیے یہاں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نجم اور ستاروں اور فلکیات کے ماہرین کے قول کے مطابق نقل کیا ہے اس کو. ایسٹرالوجسٹ جو ہوتے ہیں, نظام فلکیات کے ماہر, سیارات, کواکب, ستارے, اس کے ماہرین کے قول کے اعتبار سے نقل کیا ہے. اس نظریے کو قرآن اور حدیث سمجھ کے بالکل مانا نہ جائے کہ یہ قرآن یا حدیث کی تفسیر ہے یا بات ہے, اس اعتبار سے اس کو بالکل ماننا نہیں چاہیے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, پورا آسمان ستاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے لیے مزین ہے. وحفظناها من كل شيطان رجيم, قدیم زمانے کے اندر شیاطین جو آسمان کے اوپر جاتے آتے تھے, یعنی آسمان کے قریب جاتے آتے تھے, آخری نبی پر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا قرآن کے اعزاز میں, اکرام میں, آخری وحی کے اکرام میں. گویا کہ خاتم الکتب خاتم الانبیاء, تو پھر خاتم علی السماء, آسمانوں پر بھی مہر اور بندش لگ گئی کہ اب شیاطین وہاں گھس نہیں سکتے, داخل نہیں ہو سکتے. پھر استثنا کیا گیا, الا من استرق السمع فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, مگر جو سن لینا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے, ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب دیکھو سوال یہ ہے کہ جب آسمان محفوظ کر دیا گیا تو اب کوئی سننا چاہے یہ کیسے ہوگا؟ آسمان شیاطین کے جانے آنے سے محفوظ کر دیا گیا تو اب سننا چاہے تو اس کو انگارا مارا جاتا, یہ کیسے ہوگا؟ تو دو باتیں الگ الگ ہیں. آسمان پر جو قلعے ہیں وہاں ملائکہ اللہ تعالی کی طرف سے دیے گئے حکم کو جاری اور نافذ کرنے کا مشورہ کرتے ہیں, شیاطین وہاں جا کر بات سننے کی کوشش کرتے تھے. اب وہ نزول قرآن کے وقت پر وہ سلسلہ بند ہو گیا, अब कोई शैतान वहां जाएगा तो उसको अंगारा मारा जाएगा उसको। लेकिन बादल के करीब या बादल के ऊपर नीचे मलाइका आते आते कुछ मामूली मामूली बातों का तस्केरा कर लेते हैं। जैसे कि आप कहीं जाना चाहे कोई बड़े काम के लिए, तो एक तो अपने वतन से उस बड़े काम के लिए बशेरा मुजाकरा सारी तैयारी हो गई, फिर बिल्कुल करीब पहुंच करके भी एक बार भाई वो ध्यान रखें बराबर वो बात जो कही थी वो, अब वो वक्त आ गया। आखिरी वक्त में भी एक बात थोड़ा सा मुजाकरा हो जाता है। तो मलाइका का असल मुजाकरा तो वहां होता है आसमानों के किलों में, फिर जब दुनिया में आते आते बादलों के करीब पहुंच करके भी मामूली मुजाकरा होता है, वहां शयातीन जाने की कोशिश करते हैं बात सुनने के लिए, उस वक्त के ऊपर फाद बाहु शिहाबु मुबीन शौला मारा जाता है अंगारा इनको, और उनको खत्म कर दिया जाता है। दूसरी एक बात भी इसमें हो सकती है जो समझो, एक आदमी की एक चीज की आदत पड़ जाए, फिर उसको जो है उस काम से मना कर दिया जाए, लेकिन पड़ी हुई आदत जल्दी जाती थोड़ी है। सजा तंबी मुमानात मवानात सब के बावजूद वो काम करने की कोशिश करेगा ही करेगा। गेट बंद, दरबान बैठा है, चारों तरफ दीवार, फिर भी कुछ कोशिश तो करेंगे कि दीवार कूद के ही भागे सही। मस्जिद के वो दरवाजे के पास से कम फासले का वहां से कूद जा रही, हो सकता है कोशिश तो करे ही करे, पड़ी हुई आदत है। तो शयातीन की कदीम आदत है आसमानों के करीब जाने की ऊपर तक, अब मुमानात हो गई, लेकिन आदत होने के बावजूद वो कोशिश तो करते, एक बार ट्राई मारने में जाता क्या है, तो कोशिश जो करते हैं सुनने जाने की, ये फात बाहु शिहाबुम मुबीन, तब उनके पीछे जो है एक अंगारा पड़ता है जो उनको जला करके राख कर देता है। कौ कबुन मुदीयुन चमकदार सितारा इनको मारा जाता है जो शयातीन को जला देता है, या ये कि उनको छेद देता है, या ये कि इनको खबती और बदहवास बना देता है वो सितारा। वल अर्द मददनाहा वल कैना फीहा रवासिया व अंबतना फीहा मिन कुल्ली शैइं मौज़ून, और जमीन को हमने फैला दिया। कुरान कह रहा है मदद ना हा, फैला दिया हमने जमीन को, गोल है ऐसा यह आयत में नहीं है, और गोल होने के बावजूद फैलाव की वजह से हमको उसका गोलपन महसूस न हो ये मुमकिन है। वअल्कैना फीहा रवासिया, और हमने उसके अंदर भारी बोझल पहाड़ रख दिए ताकि वो पहाड़ की वजह से जमीन वालों को लेकर जमीन ना हिले। जैसे ये कागज उड़ता रहता है हवा में तो ये बोझ रख दिया तो हिलना बंद, तो जमीन हिल रही थी पानी के ऊपर तो पहाड़ नाम का वजन रख दिया तो हिलना बंद हो गई। वअंबतना फीहा मिन कुल्ली शैइं मौज़ून, और हमने जमीन के अंदर हर चीज मुअय्यना मिकदार से उतारी, हर चीज हमने जमीन के अंदर मुअय्यना मिकदार से उगाई है। देखो गेहूं बहुत उगता है, इतने सेब उगे तो, और जितने सेब उगते इतने गेहूं उगे तो दुनिया में तकलीफ हो जाए, इसीलिए कि गेहूं की जरूरत ज्यादा है सेब की कम है। अब अगर उल्टी मिकदार हो जाए तो दुनिया के अंदर निजामे गिजा मुअत्तल हो जाए, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुल्ली शैइं मौज़ून, हर चीज को हमने एक मुअय्यन मिकदार से पैदा किया उगाया। वजअलना लकुम फीहा माईश, और हमने तुम्हारे लिए जमीन के अंदर असबाब मईशत बना दिए, हमने तुम्हारे लिए जमीन के अंदर माईश असबाब मईशत گزران کا سامان، روزی روٹی کا سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اب دیکھو انسان کی روزی کے لیے کتنے سارے اسباب اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں، روزی روٹی حاصل کرنے کے اسباب. کھیتی ایک سبب ہے، کاروبار ایک سبب ہے، ملازمت نوکری ایک سبب ہے، صدقہ خیرات ایک سبب ہے. اتنے سارے اسباب اللہ نے رزق کے اس دنیا کے اندر بنا دیے. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہارے لیے ہم نے ایسی ایسی چیز بنائی جس کو تم رزق نہیں دیتے ہو، یعنی غلام، جانور، مویشی، ان کا رزق اللہ دیتے ہیں اور اس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. یعنی یہ سب مخلوق اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، تم اس کا رزق بھی نہیں دیتے ہو، ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتے ہیں. انسان بہت بہت تو ذریعہ بنتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، انسان جن چیزوں سے منتفع ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی رزق نہیں پہنچاتا. بے شمار اس کائنات کی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ مند ہوتا ہے لیکن ان کو انسان رزق نہیں دیتا ہے، ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے. اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، یعنی خزانے کی کنجیاں ہیں، یعنی ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم ہر چیز کو ایک جانی ہوئی مقدار سے بھیجتے ہیں مصلحت اور حکمت کے مطابق. اکھا سال بارش رہے تو کیا ہوئے بولو، کھیتی نہیں ہوئی. پورا سال جو بارش ہوئے تو اس کو کہتے ہیں اتی ورشتی، بارش کی کثرت، اتی ورشتی، یعنی کہ اس وقت پھر جو ہے ہریالا کہت پڑے گا کہ پانی بہت ہے، کھیتی اور گلہ نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کیا ایک نظام ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی بارش برساتے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، مصلحت کے مطابق اللہ اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. لَاقِحَةٌ کی جمع ہے لواقح، اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا پانی سے بھر دینے والی، جو بادلوں کو پانی سے بھر دیوے اور ہوا میں اٹھاوے. پھر ہم آسمان سے یعنی بادل سے پانی برساتے ہیں، آسمان سے یعنی بادل سے ہم پانی برساتے ہیں. پھر ہم تم کو اس پانی کے ذریعے سیراب کرتے ہیں. فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اتنا پانی جمع بھی نہیں رکھ سکتے تھے. دیکھو اگر بارش سے برسنے والے پانی کی ذخیرہ اندوزی کی ذمہ داری اللہ انسان کو حوالے کرتے تو ابھی انسان کے بس کا نہیں تھا، کہاں اتنے ٹانکے بنانے جاوے، اتنی پلاسٹک کی ٹانکی لگانے میں بھاوے بڑھتے ہیں، تو ٹانکے کہاں بنانے جاتے تمام بارش کا پانی جمع کرنے کے واسطے. یہ تو اللہ نے پانی کا خزانہ کرنے کا کتنا بہترین نظام بنایا کہ بارش برستی ہے تالاب میں محفوظ، زمین میں اتر گیا، اب کنویں اور بورنگ کے ذریعے جب چاہے جتنا چاہے اتنا نکالو. کتنا اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے پانی کا محفوظ، یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ خزانوں کو محفوظ کرے پانی کے. اور دیکھو بھائی دنیا میں پانی کی بہت بڑی مقدار برف کی شکل میں اللہ نے محفوظ فرمائی ہے. دنیا کے کچھ علاقے ایسے کہ جہاں برف ہی برف ہے، وہ پانی کو اللہ نے برف بنا کے رکھ دیا ہے. اب بعض علاقوں کے اندر برف پگھلتا رہتا ہے گرمیوں کے موسم میں تو پانی آتا رہتا ہے. اب جو ندیاں ہمالیہ وغیرہ سے آتی ہے وہ بارش کے علاوہ دنوں میں بھی پانی سے لبریز رہتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ اس میں سیلاب آ جاتا ہے گرمیوں میں. کیوں؟ اسی لیے کہ وہاں برف پگھلی، اسی لیے یہاں سیلاب آیا. تو بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے برف کی شکل کے اندر بھی پانی کا بہت بڑا خزانہ جمع کیا ہے. اٹلانٹیکا میں چلے جاؤ تو وہاں پورے پورے علاقے برفیلے علاقے، نہ جانے کتنی بڑی مقدار پانی کی برف کی شکل کے اندر وہاں محفوظ ہے. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی زندہ کرتے، ہم ہی موت دیتے، اور ہم ہی باقی رہنے والے، اور تمام مخلوق کے بعد ہم ہی تمام چیزوں کے مالک ہیں. یہ سب بھی مالک ہے لیکن عارضی ملکیتیں بانٹ رکھی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ، اور پکی بات یہ ہے کہ اگلوں کو تم میں سے ہم جانتے ہیں اور تم میں سے پچھلوں کو بھی ہم لوگ جانتے ہیں. کون مراد اگلوں سے؟ آدم علیہ السلام کے مبارک زمانے سے جو شروع دور میں اس دنیا میں آ کے چلے گئے، اور مستاخرین سے مراد ہے اخیری زمانے میں دنیا میں آنے والے. ہم لوگ مستاخرین میں سے ہیں. دوسرا قول، نماز کے اندر صفوں میں آگے بڑھنے والے اور نماز میں صف میں پیچھے بڑھنے والے. تیسرا قول، جہاد قتال کی شروع کی صفے پیچھے کی صفے، یا نماز کو شروع وقت میں پڑھنے والے اور آخری وقت کے اندر پڑھنے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور آپ کا رب یقیناً ان کو جمع کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام میں بڑے حکمت والے اور اپنی مخلوق کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم پانی سے بادلوں کو بھر دینے والی ہوائیں چلاتے ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، پھر وہی پانی ہم تم کو پلاتے ہیں، پانی سے سراب کرتے ہیں اور تم اس کو جمع نہیں کر سکتے، اور ہم ہی.
یہاں تو بہت سارے اقوال لکھے ہوئے ہیں، مستقدمین جو اب تک پیدا ہوئے، ایک نمبر، دو امت محمدیہ سے پہلے کی امت، نمبر تین جو دنیا سے مر کے آگے چلے گئے، نمبر چار اللہ کی اطاعت کرنے والے، پانچ اسلام میں آگے بڑھنے والے، چھ ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والے، سات جہاد اور نماز کی صف میں آگے بڑھنے والے، اور مستاخرین جو اب تک پیدا نہیں ہوئے، خود امت محمدیہ جو زندہ ہے اور دنیا سے مر کے جانے والوں سے پیچھے رہ گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اسلام میں پیچھے رہنے والے، نیک کام میں پیچھے رہنے والے، جہاد اور نماز کی سب میں پیچھے رہنے والے، سب مستاخرین کہلاتے ہیں. جی
اور ہم ہی پیدا کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، یعنی کہ تمام چیزوں کے ہم ہی مالک ہوں گے، اور ہم تم میں سے اگلوں کو اور پچھلوں کو جانتے ہیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے شروع دور سے قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ، اور بے شک تیرا رب ہی سب کو ان سب کو جمع کرے گا، بے شک اپنے ہر کام میں حکمت والا اور اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے.
کبھی موقع ملے تو ایک بار وہ ایسٹرولوجی کا پروگرام دیکھ لینے کا، سورت میں بھی ہے، دو ایک گھنٹے ایک دو گھنٹے بٹھاتے ہیں اور اے سی روم ہوتا ہے، پورا آسمان بن جاتا ہے آٹومیٹک، پھر جو ہے اندھیری رات ہو جاتی ہے اور پھر سب ستاروں کا نظام وہ سمجھاتے ہیں. جی موقع سے فائدہ اٹھا. جی
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ آدَمَ مِنْ صَلْصَالٍ طِينٍ يَابِسٍ تُسْمَعُ لَهُ صَلْصَلَةٌ نَّيْسَوْتٌ إِذَا نُقِرَ مِنْ حَمَإٍ طِينٍ أَسْوَدَ مَسْنُونٍ مُتَغَيِّرٍ وَالْجَانَّ أَبَى الْجِنِّ وَهُوَ إِبْلِيسُ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ مِنْ نَارِ السَّمُومِ هِيَ نَارٌ لَا دُخَانُ لَهَا تَنْفَجُ فِي الْمَسَامِ وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. انسان اول حضرت آدم علیہ السلام، پکی بات یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو سلسال سے یعنی سوکھے ہوئے گارے سے کہ بجنے پر اس کی آواز سنائی دی جائے, بجاؤ تو آواز سنائی دے وے. مٹکا ٹھیکرا یہ مٹی ہے لیکن سوکھ جاتا ہے, ہاتھ مارو تو بچتا ہے وہ, یہ ہے سلسال. ہما کالا کیچڑ مسنون سڑا ہوا متغیر خمیر چڑا ہوا, گارے کو بھی خمیر دیتے ہیں. ابھی بھی جہاں گھر میں لپائی ہوتی ہے, پرانے زمانے میں تو لپائی عام تھی, تو لپائی کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مٹی جمع کی, پانی ڈالا, پھر اس کو سڑنے دیتے تھے, پھر پانی سوکھ گیا اور پانی ڈالا پھر رہنے دیتے تھے, پھر اور پانی ڈالا رہنے دیا, کئی دن تک اس کو سڑا سڑا کر کے چکنا خمیر والا بنا دیتے تھے, پھر لپتے تھے, تو وہ بہترین لپائی ہوتی تھی. وہ ہے ہمائی مسنون. تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے گارے سے پیدا کیا گیا یعنی ان کا پتلا, کہ مٹیوں میں پانیوں کو ملوا کر کے گارے کو سڑوایا اور سڑا کر کے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اسے والجان خلقناه من قبل من نار السموم, جان یعنی ابو الجن ابلیس یا ایک شیطان کے ابا وہ جان, اور جنات ابو الجن ابلیس یا ابو الشیطان کو ہم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے لو والی آگ سے پیدا کیا. لو والی آگ یعنی جو آگ دھوئیں سے پاک ہو. آگ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک دھوئیں والی ایک بغیر دھوئیں گی. یہ گیس جو پیور ہوتا ہے اس کی آگ بغیر دھوئیں گی, اسی لیے اس کے نیچے برتن کالے نہیں ہوتے ہیں, اور لکڑے وغیرہ سے جو آگ نکلتی ہے وہ دھوئیں والی, اس لیے برتن کالے ہوتے ہیں. تو یہ من ناری سموم, لو آگ تیز ہوتی ہے لیکن وہ دھوئیں بغیر کی ہوتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے ابو الجن ابو الشیاطین کو پیدا فرمایا. وہ ایسی آگ ہے کہ جس میں دھواں نہ ہو اور مسامات میں داخل ہو جائے, سوراخ بدن میں جو باریک باریک ہے وہ مسامات کہلاتے, چھدر بولتے ہیں اس کو, اس میں وہ آگ داخل ہو جاتی ہے. اس لیے شیاطین مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں, جنات مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے تم میں بھی کوئی طالب علم جنات کا بیٹا ہو. البتہ حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کو ایسی شکلیں نہیں دی جاتی جس سے دین کا نقصان ہوئے, دین کا نقصان ہوئے ایسی شکل اختیار کرنے کے اوپر شیاطین کو اختیار نہیں ہوتا. انبیاء ان کی شکل شیاطین نہیں بنا سکتے, کیونکہ انبیاء کی شکل بنانے جائیں گے تو دینی اعتبار سے نقصان ہو جائے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. وہ واقعہ بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں پیدا کروں گا ایک بشر کو خمیر اٹھے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے. کیوں کہا تھا اور کب کہا تھا سب شروع میں ہو گیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر جب میں اس کو پورا بنا لوں یعنی اس کی تخلیق تمام کر لوں اور میں اس کے اندر میری روح کو پھونک دوں. روح پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ پتلے کے اندر روح داخل کر دوں یا پتلے کے اندر روح جاری کر دوں, اور روح کی نسبت اللہ تعالی کی طرف جو کی گئی ہے یہ شرافت ہے. میری روحی, اللہ فرماتے کہ میری روح, یہ آدم علیہ السلام کی شرافت کی بات ہے. جیسے بیت اللہ فقعوا له ساجدین, تو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا یعنی ادب بجاتے لاتے ہوئے جھک جانا, یا یہ کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور آدم کو قبلہ مان لینا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, تمام ہی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یا آپ شروع سے پڑھ رہے عربی اول سے کہ اس میں دو تاکید آئی ہے, الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین, مگر ابلیس جو ابو الجن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے. اس نے کہا اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا, منع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے, قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد, قال یا ابلیس ما من ما لك الا تكون مع الساجدين. پہلے تو اس نے کیا کہا, ابا ان یکون مع الساجدین, میں سجدہ نہیں کروں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کرے گا تو, کیوں نہیں کیا تو نے سجدہ. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شیطان کو کہا یا ملائکہ اس میں واسطہ تھے, دونوں قول ہیں. ہو سکتا ہے ملائکہ کے واسطے سے کہا گیا, اور محققین یہ کہتے کہ نہیں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے خطاب فرمایا. تو پھر سوال ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو خطاب کرنا یہ تو بہت بڑی سعادت اور شرافت کی بات ہے, تو شیطان کہاں اتنا بڑا شریف اور سعید ہو گیا کہ خود اللہ تعالیٰ اس سے خطاب فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ کلام الہی بلا واسطہ اس وقت سعادت اور شرافت ہے جب کہ اکرام اور تکریم کے طور پر ہو, ورنہ ذلتی رسوائی بدنامی کے طور پر اگر کلام الہی بلا واسطہ بھی ہو جائے تو وہ کوئی بڑی سعادت کی بات نہیں بلکہ وہ شقاوت عظما کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرمایا, قال یا ابلیس ما لک, قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین, کیوں ابھی تو نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا اس کو, قال لم اکل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون. لے دلیل بھی اس نے پاگل جیسی دی, کہنے لگا میں سجدہ نہیں کروں گا, میرے شاعر شان نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں. جس بشر کو آپ نے سڑے ہوئے گارے خمیر اٹھے سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میرا نہیں مانتا, قال فخرج منها فإنک رجیم, بڑوں کی نہیں مانے تو خراج. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل نکل یہاں سے, یعنی جنت سے نکل یا آسمانوں سے نکل. فإنک رجیم, تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور تیرے اوپر لعنت ہے بدلے کے دن تک یعنی قیامت تک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت آتے ہی شیطان کی لعنت ختم ہو جائے گی, ہیرا غایت کے لیے آتا ہے. تو جواب, قیامت کے بعد شیطان کے لیے جزا سزا مع اللعنت ہوگی, اور قیامت سے پہلے جزا سزا نہیں ہے صرف لعنت ہے. اسی لیے ایک توجیہ کی گئی ہے آیت کریمہ کی, قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون. بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ الى یوم الدین بول کر کے ابد مراد ہے کہ ہمیشہ ہمیش شیطان کے لیے لعنت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. اور اس لیے کہ ہمارے محاورے میں بھی جب کسی چیز کا ہمیشہ ہونا بتلانا ہونے تو یوں کہتے ہیں قیامت تک بھی یہ جامعہ قائم رہے گا, تو یہ ابد کو بتلانے کے لیے ہوتا ہے. تو اس طرح الى یوم الدین ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. شیطان نے کہا ہے میرے رب آپ مجھ کو مہلت دو اس دن تک جس دن لوگ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. بہت عقل مندانہ درخواست ہے, شیطان بہت ذہین ہے. اس کو معلوم ہے کہ یوم یبعثون کے بعد کسی کی موت ہونے ہی والی نہیں ہے. موت تو کب تک ہوگی؟ سورہ اول تک. سورہ ثانی یوم الباث، پھر تو موت ذبح کر دی جائے گی، پھر تو کسی کی موت نہیں ہوگی. اسی لیے شیطان نے یہ درخواست کر کے کیا مانگا؟ اللہ کبھی بھی مجھے موت نہ آوے، یہ اس کی درخواست کا حاصل ہے کہ کبھی بھی میری موت نہ آوے. قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فانک من المنظرین. جا، تجھے مہلت مل گئی، تیری درخواست منظور، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. الى یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے تک. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یوم الوقت المعلوم سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے. آیا تھا نا حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چل رہا تھا، فلما ترات فلما جمعان، ہاں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، نقص علا کہ بھائی فلما ترا دل فی اتانی نقص علا عقبی، پھر انی بری منکم انی ارا ما لا ترون، یہ آگا پھرو. تو بدر کے دن اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے نا کہ یہ تو فرشتوں کا لشکر آیا، جتنے بھی لوگ ہیں کافروں کے ساتھ سب کو ماریں گے، اسی لیے اس نے بدر کے دن کی مہلت مانگی تھی. بعض حضرات کہتے ہیں طلوع الشمس من مغربها مراد ہے الى يوم الوقت المعلوم سے. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض، ابلیس نے کہا اے میرے رب، اس سبب سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی گمراہ اللہ نے تھوڑا ہی کیا، شیطان نے سجدہ نہ کر کے اپنے لیے گمراہی کا سامان مہیا کیا. سجدہ کرتا تو تھوڑی گمراہی ہوتی، تو نے سجدہ نہ کر کے اپنے لیے گمراہی کا سامان مہیا کیا. اللہ آپ نے اپنی رحمت سے دور کیا اور مجھے گمراہ کیا، تو اب میں کیا کروں گا؟ والبال القسم، اور جواب قسم، لأزینن لهم فی الارض، دنیا میں میں ان کے لیے گناہوں کو خوش نما بناؤں گا، گناہ کو ڈیکوریٹ کروں گا، مزین کروں گا، گناہ کی قباحت اور برائی ان کے دلوں سے نکالوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب لوگوں کو گمراہ کر ڈالوں گا دنیا میں جا کر. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر آپ کے چنے ہوئے بندے ایمان والے او میری جال میں نہیں پھنسیں گے، ایسا شیطان نے بولا. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی راستہ مستقیدہ پہنچتا ہے، توحید کا، ایمان کا، نبیوں کا، اسلام کا، یہ ڈائریکٹ سیدھا اسٹیٹ ہائی وے ہے اللہ تک جانے کا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے ایمان والے بندے ان کے اوپر تجھے کوئی زور نہیں چلے گا تیرا. الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو تیری پیروی کرے گمراہ ہو کافروں میں سے، گمراہ بنا بھٹکا، جو تیری اتباع کرنے گیا وہ پھنسے گا، باقی کوئی نہیں پھنس سکتا. اسی لیے مسلمانوں میں بھی دو قسم ہیں، متعین عاصین، متقین غیر متقین، جو شیطان کی بات میں آ کر کے ایمان کے ساتھ گناہ بھی کر ڈال دے وہ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم ان سب لوگوں کا وعدہ ہے. کن سب لوگوں کا؟ شیطان کی اتباع کرنے والے اور شیطان سب کا. کہتے ہیں میں وعدہ میں کرتا ہوں اپنے اتنے بجے فلاں جگہ ملیں گے، تو کہا جہنم تمہاری وعدے کی جگہ ہے. لہا سبعت ابواب، جہنم کے سات دروازے ہیں، جہنم کے سات دروازے ہیں، لہا سبعت ابواب، جہنم کے سات دروازے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابواب سبعت ابواب سے سبعت اطباق مراد ہے، سات طبقے جہنم کے، یہ مراد ہے سات دروازے بول کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتدرون کیف ابواب النار، تم کو معلوم ہے جہنم کے دروازے کیسے ہیں؟ پھر انہوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر سمجھایا کہ سات طبقے ایک پر ایک ایک پر ایک ایک پر ایک اس طریقے سے ہوں گے۔ جنت کے درجات جہنم کے درکات کہے جاتے ہیں، پہلے درکے کا نام ہے جہنم، دوسرے کا نام لزا، تیسرے کا نام حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، چوتھے کا نام سعیر، پانچویں کا نام سقر، چھٹے کا نام جعیم، ساتویں کا نام ہاویہ، یہ سات طبقے۔ بعض حضرات کیا کہتے ہیں؟ ایک طبقے کے سات دروازے، جہنم کے درجات ہیں درکات ہیں، لیکن ایک طبقے کے سات دروازے، اور متعدد دروازوں کو ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں داخل ہونے والوں کی تعداد بہت بڑی ہوگی۔ اس لیے کہ داخل ہونے والوں کی تعداد بڑی ہوئے تو ایک دروازے سے کام نہیں چلے، متعدد دروازوں کی ضرورت پڑے۔ پھر بعض حضرات نے اس کی تعین بھی کی ہے کہ پہلے طبقے میں موحدین ہوں گے، بالکل اوپر والی جہنم میں مسلمان، جنہوں نے گناہ کی اپنے گناہ کے بقدر وہاں رہیں گے، پھر وہیں سے باہر آ جائیں گے۔ نمبر دو، دوسرے طبقے میں یہود، تیسرے میں نصارہ، چوتھے میں صابی، پانچویں میں مجوس، چھٹے میں مشرکین، ساتویں میں منافقین۔ دوسرے کو لیے کہ دوسرے میں نصارہ، تیسرے میں یہود، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور ہر ٹولی کے لیے ایک مقررہ حصہ آئے گا، ہر ٹولی کے لیے ایک مقررہ حصہ آئے گا، ایسا بھی بعض ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اور آسان ترجمہ کیا ہے، ہر دروازے کے لیے، ہر دروازے کے لیے ایک ایک جماعت تقسیم کر دی گئی ہے، ہر دروازے کے لیے ایک ایک جماعت تقسیم کر دی گئی، یعنی یہ قسم کے گنہگار یہاں سے جائیں گے، یہ قسم کے گنہگار یہاں سے جائیں گے، اس طرح کے برے لوگ یہاں سے جائیں گے، اس طرح کے برے لوگ یہاں سے جائیں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، تقوی والے باغیچوں میں اور پانی کے چشموں کے اندر ہوں گے، جنت میں پانی کے چشمے چلیں گے۔ اور جنتیوں کو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام آمنین، تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی سے، ہر خوف سے سلامتی، یا سلام کرو اور داخل ہو جاؤ۔ ملائکہ بھی ان کو سلام کریں گے، اللہ بھی سلام بھیجیں گے، جنتی لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، بیماری آفت غم مصیبت زوال فنا ہر چیز سے سلامتی وہاں پر، آمنین ہر طرح کی گھبراہٹ سے امن اور چین ہوگا۔ اور بڑی بات کیا ہوگی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، ان کے سینوں میں جو کینا ہے، سینوں میں کینا، وہ ہم نکال لیں گے، کینا سینوں کا ہم نکال لیں گے، یعنی جنتیوں میں جو آپس میں دنیا میں رنجش رہتی ہے، تقوی اور نیکی اور طہارت کے باوجود جو رائے کا اختلاف، جو رنجش، جو ناراضگیاں رہتی ہے، وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے نکال لی جائے گی، وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے نکال لی جائے گی۔ وہاں ایک چشمہ ہوگا، کہاں؟ جنت کے دروازے پر. جنتی لوگ وہاں جائیں گے نا دروازے پر، تو اس کا پانی پیئیں گے، غسل کریں گے، تو دنیا کی رنجشیں، ناراضگیاں سب ختم، پھر جنت میں انٹری ملے گی. اخوانا علی سرر متقابلین، وہ بھائی بھائی ہوں گے، سب جنتی وہاں بھائی بھائی، اور تختوں پر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے سامنے ہوں گے. بعض حضرات نے تو اس کی توجہ کیا کہ وہاں بیٹھک کا انداز ہی اس طرح کا ہوگا کہ ہر وقت ہر جنتی ایک دوسرے کے چہرے کے سامنے ہوئے، کوئی کسی کے پیچھے نہیں ہوگا، جیسے کہ گول میز میٹنگوں میں ہوتا ہے. گول میز اردو میں بھی گول میز ہی کہتے ہیں، گول میز، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اس کے اندر جس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہاں تو محدود افراد کے لیے، وہاں تمام جنتیوں کے لیے ایسا ہوگا. بعض حضرات کیا کہتے ہیں، گھومنے والی کرسیاں ان کے لیے ہوگی، وہ جو گول گول پھرتے رہتے کرسی پر بیٹھ کر، وہ گول گول پھرنے والی کرسیاں، اس طرح کی کرسیاں ہوگی، اس لیے ہر ایک کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے آمنے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان کو جنت میں تھکن بھی نہیں لگے گی اور وہ جنت سے نکالے بھی نہیں جائیں گے، پرمننٹ رہنے کا وہاں ہمیشہ، کوئی نکالنے بھی نہیں آئے گا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے حرم میں تشریف لائے. باب بنی شیبہ دیکھا ہوا ہے، صفا مروہ کے بیچ میں تھا یہ باب بنی شیبہ، اسی طرف حضور کا مکان مبارک بھی تھا، اس سے حضور تشریف لائے حرم میں. صحابہ کو دیکھا بیٹھے ہنس رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا انداز اظہار فرمائے، کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ اور حضور واپس مکان میں تشریف لے گئے. جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بندوں کو، صحابہ کو کیوں نا امید کرتے ہو؟ یہ کوئی فالتو تھوڑے ہنس رہے تھے. حضور پھر فوراً تشریف لے آئے اور یہ آیت سنائی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو، اطلاع دے دو کہ میں ایمان والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور ایمان والوں پر بہت زیادہ رحم کرم کرنے والا ہوں. کتنا بڑا اعلان ہے بولو، کتنا زبردست اعلان ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دو بس بندے بن جاؤ، میں غفور رحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور نافرمانوں کے لیے میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، یہ بھی آ گئے. وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو خبر دو ابراہیم علیہ السلام کیا مہمان آئے تھے نا، وہ مہمان کی خبر سنا ان مکہ والوں کو. یہ ہے سورت کے مضامین کی ایک جامع ترتیب. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو شروع سورت میں ثابت کیا گیا، پھر توحید کے دلائل ذکر کیے گئے، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے متعلقات بیان کیے گئے، پھر سعادت مند جنتی، شقاوت مند جہنمی کا تذکرہ ہوا، پھر بعض نبیوں کے قصے آئے تاکہ عبرت حاصل کرے اور دل میں نصیحت بیٹھ جائے، ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا مختصراً قصہ آیا. یہ سب ترتیب سے اس صورت میں آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کون مہمان آئے بھائی؟ 12 فرشتے آئے تھے، یا 10 آئے تھے، یا 3 آئے تھے، ان میں سے ایک جبرائیل تھے، یا 4 جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل ہی آئے تھے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پہنچے تو کہنے لگے سلام، یعنی ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ابراہیم. قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے، چونکہ انوکھے تھے، کبھی ان کو دیکھا نہیں، غیر شناشا، غیر معروف شخصیات، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے لا کے کھانا رکھا تو وہ کھاتے بھی نہیں، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا کہ یہ تو عجیب مہمان ہے، کھاتے بھی نہیں، حالانکہ بیجلین حنیز رکھا تھا. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم، آنے والے فرشتوں نے کہا ابراہیم گھبراؤ مت، ہم تو آپ کے رب کے فرشتے ہیں، ایک بڑے جانکار بیٹے کی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں. بغلام علیم سے مراد ذی علم کثیر، کثیر علم والا بیٹا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ سورہ ہود میں موجود ہے. قال ابشرتموني على ام مسني الكبر فبم تبشرون. عیسیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم مجھے بچے کی خوشخبری دیتے ہو، بڑھاپا طاری ہو جانے کے بعد، بڑھاپا طاری ہو گیا، اب بچے کی مجھے خوشخبری دیتے ہو، بڑھاپا طاری ہونے کے بعد تم مجھے بچے کی خوشخبری دیتے ہو، یعنی جب بڑھاپا میرے پاس آ گیا. فبیم تو بشیرون، کس چیز کی تم مجھے بشارت دیتے ہو؟ فبیم تو بشیرون، کس چیز کی تم مجھے بشارت دیتے ہو؟ تعجب میں سوال کیا. قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو صحیح سچی بشارت دیتے. فلا تکم من القانتین، آپ نا امیدوں میں سے مت بنو. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یقنط یقنط دونوں کی رات ہے، اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں. کافر گمراہ وہی رب کی رحمت سے نا امید ہوتے، مومن کبھی رحمت الہی سے نا امید نہیں ہوتے. قال فما خطبكم ایها المرسلون، فرشتو کیا اہم کام تم کو لے کر کے بھیجا گیا ہے، کیا مہم ہے تمہاری؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، کہنے لگے کہ ہم ایک گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کے اوپر ان کو ہلاک کرنے کے لیے. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، مگر لوط علیہ السلام کی آل یعنی ایمان والے، آل بول کر ایمان والے مراد، لوط علیہ السلام پر ایمان والے ہم ان سب کو عذاب سے بچا لیں گے. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، مگر لوط علیہ السلام کی پتنی صاحبہ، ہمارے یہاں یہ اندازہ طے ہو چکا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، یعنی عذاب میں رہنے والوں میں ہوگی، وہ قوم کے ساتھ رہے گی نہ عذاب میں مرے گی، وہ جائے گی نہیں ساتھ میں. وائلا جی،
اور ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی خشک مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو پیدا کرنے سے پہلے لو کی آگ سے ہم نے جان یعنی کہ جناتوں کے باپ ابلیس کو پیدا کیا.